مزید کیا تلقین کی گئی؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں. وَقَرْنَ، قَرْنَ کا لفظ جو ہے قرار سے بھی ہے اور وقار سے بھی ہے. اگر قرار کے معنی میں ہو تو مراد یہ ہے کہ ٹک کر رہو، اور وقار سے ہو تو معنی ہے سکون سے رہو، چین سے بیٹھو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کا اصل دائرہ کار کیا ہے، عورت کے دائرہ عمل کی اصل جگہ کیا ہے، اس کا گھر، اس کی بنیادی یا پرائمری ریسپانسبلٹی کیا ہے، اس کا گھر. وقرن فی بیوتکن، گویا عورت کے لیے پسندیدہ کیا ہے؟ چار دیواری کا تحفظ. کیونکہ گھر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خطرے سے خالی ہوتا ہے. اسی لیے وہ منافق کہتے ہیں نا، انہ بیوت نہ آورا، ہمارے گھر بے پردہ ہیں، محفوظ نہیں ہیں. وما ہی بے آورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہ تھے. کیونکہ قرار کی جگہ، وقار کی جگہ، سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اور عورت کی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ اس کا گھر ہے. ہاں، ضرورتاً گھر سے باہر جا سکتی ہے، اور اس کے لیے حدیث میں آتا ہے قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر نکلو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو مقصود اور منشا کیا ہے؟ کہ ضرورت کے بغیر بلا وجہ گھر سے مت نکلو. خطاب اگرچہ ازواج مطہرات ہی کو ہے، پچھلی ہی بات کی کنٹینیویشن ہے، لیکن ازواج مطہرات ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی عورت جب گھر میں ہوگی تو دشمنوں کے وار سے، برائی کی جگہوں پہ جانے سے محفوظ رہے گی، برائی کی طرف جانے کا احتمال کم سے کم ہو جائے گا، منافقین و منافقات کو اپنی مرضی کرنے کا یا اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع نہ ملے گا. یہ بالکل ایسے نا کہ جیسے کوئی بہت شفقت سے اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو تم آرام سے اپنا پڑھا کرو، آوارہ لڑکوں کی طرح بازار میں نہ گھومو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے، اگرچہ بچے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے پڑھنے کو کہہ کے، لیکن یہ ایک خیرخواہی کی نصیحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی مسلمان عورتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہ دیکھو، چین سے گھروں میں رہا کرو، بات بے بات پہ گھر سے نکلنا اور بلا وجہ گھر سے نکلنا کچھ پسندیدہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون حد مقرر کرے گا کہ ضرورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یعنی عورت کی ضروریات میں کیا کچھ آتا ہے. آپ سب اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. مثلا عورت کی ضرورت تعلیم حاصل کرنا ہے، کیونکہ طلب العلم فریضت علی کل مسلم. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر عورت کے لیے گھروں میں ٹیوٹر آئے یا گھروں میں استاد مہیا کیے جائیں، اسے گھر سے نکلنا پڑے گا. اسی طرح بسا اوقات عبادت کے لیے، جیسے حج عمرے کے لیے، اسی طرح بعض اوقات معاشرتی کسی ضرورت کے لیے یا قومی ضرورت کے لیے، جیسے ازواج مطہرات بھی بعض غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ ایک غزوہ بنو المصطلق کے موقع پہ پیش آیا. اسی طرح اگر مرد خریداری نہیں کرتا یا ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا تو بعض اوقات اس کو کام کرنا پڑے گا، بعض اوقات خریداری کرنی پڑے گی. یہ سب تو ضرورت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنی ضرورت خود دیکھ سکتا ہے. اور ایک ہے جسٹ فار انجوائمنٹ، صرف سیر و تفریح کے لیے بازاروں میں گھومنا، ونڈو شاپنگ کرنا، بے مقصد ادھر سے ادھر جانا. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ ایک فارغ انسان کا کام تو ہو سکتا ہے، لیکن با مقصد انسان یہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک مسلمان عورت کا شوق یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بازاروں میں ماری ماری پھرتی رہے، کیونکہ اس کے لیے بنیادی حکم کیا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اچھا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے عبادات کو بھی گھر میں زیادہ پسند کیا گیا. مثلا پانچ نمازوں کا مسجد میں پڑھنا کتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ ایک نماز 27 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے اگر مسجد میں با جماعت پڑھی جائے. اسی طرح جمعے کی نماز بڑی فضیلت والی ہے. مجاہد کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جب وہ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے. لیکن عورت کے لیے اگر وہ گھر کی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتی ہے تو ان تمام چیزوں میں اتنا ہی اجر رکھ دیا گیا ہے جتنا مرد حضرات باہر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے اجر ہے. حضرت انس نے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ گئے, وہ جہاد کرتے ہیں, خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر ملے. جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قعدت منکن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاہدین, جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی. کیونکہ ایک مجاہد بھی دل جمی کے ساتھ اسی وقت لڑ سکتا ہے جب اسے اپنے گھر کی طرف سے اطمینان ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان المرأت عورت, کہ بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے, مستورتن, عورت کا کیا مطلب ہے, غیر محفوظ چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَارِ بَيْتِهَا, اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی, یعنی جتنا وہ باہر نکلے گی, جتنا وہ بیکار گھومتی پھرتی رہے گی بے مقصد, اتنا ہی وہ رحمت سے دور ہوگی, اور جتنا وہ پرسکون طریقے سے گھر میں اپنا کام کرے گی اتنے ہی اس کی عبادات اور اس کے سارے کام زیادہ بہتر طرح ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ زندگی اور حالات کا تقاضا بعض اوقات باہر نکلنے کے لیے بھی ہوتا ہے, تو ایسے میں طریقہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں باہر نکلنا ہے تو کچھ شرائط کے ساتھ, اور وہ شرائط کیا ہے, نمبر ایک, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور نہ اظہار زینت کرو پہلی جاہلیت کا اظہار زینت, پہلی جاہلیت کا یا جاہلیت اولا کا تبرج, یعنی اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلو, ایسے انداز سے مت نکلو کہ جس سے تمہاری زینت نمایاں ہو. تبرج کہتے ہیں بے پردگی اور زیب و زینت کے اظہار کو, اور یہاں تبرج الجاہلیت الاولی کہا گیا جو اسلام سے پہلے کی تھی, یعنی پہلی جاہلیت. اولا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے, اخرا, یعنی اگر پہلے دور کی جاہلیت تھی تو کوئی جدید دور کی بھی ہوگی. تو فی الحال تو مومن عورتوں کو کیا کہا گیا کہ وہ پچھلی جاہلیت کا ارتکاب نہ کرو, وہ بیکورڈ عورتوں جیسے کام نہ کرو, اپنی زینت اور اپنے جسمانی محاسن اور اپنی خوبصورتی زیب و زینت مردوں کو مت دکھاؤ. اس میں پانچ چیزیں شامل ہیں, نمبر ایک, اپنے جسم کے محاسن کی نمائش, نمبر دو, زیورات کی نمائش اور جھنکار, نمبر تین, پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش, یعنی جو گھر کے زیب و زینت والے کپڑے ہوتے ہیں, نمبر چار, رفتار میں بانک پن اور ناز و ادا, یعنی چال میں جو بانک پن ہے وہ بھی اس میں آتا ہے, اور نمبر پانچ, خوشبو وغیرہ کا استعمال جو غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے, پھیلنے والی خوشبو جو مردوں کو اٹریکٹ کرے. کیونکہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ دیر جیم سے ہے, برج سے. برج کا معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا, ابھرنا, کھل کے سامنے آنا. برج کس کو کہتے ہیں, نمایاں ہونے کو, ابھرنے کو, کھل کے سامنے آنے کو. آپ نے لفظ بروج پڑا ہے پیچھے, اور یہ جو برج ہوتے ہیں یہ بھی اپنے نمایاں ہونے کی وجہ سے ہی برج کہلاتے, جیسے یہ مسجدوں کے اوپر یا قلعوں کے اوپر نہیں برج بنے ہوئے ہوتے, بروج جس کی جمع ہوتی. بادبانی کشتی کے لیے بھی بارجہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ دور سے نمایاں ہوتی. یعنی عورت ایسا انداز, ایسا لباس, ایسا طریقہ اختیار نہ کرے کہ بازار میں جب وہ نکلے تو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے, نہ تو اپنے جسمانی فیچرز کو نمایاں کرے, جسم کے ابھرے ہوئے حصے ان کو نمایاں نہ کرے, مثلا سینہ یا بیک, کیونکہ کچھ معاشروں کے اندر مثلا افریقن کنٹریز میں, ایجپٹ میں, بعض وقت ایسے پیڈز رکھے جاتے ہیں بیک پر کہ جس سے بیک نمایاں ہو یا بٹکس جو ہے وہ زیادہ بھاری نظر آئے, ان کے ہاں یہ حسن کی نمائش کا ایک طریقہ ہے. ہمارے ہاں تو بعض وقت بالوں کو اونچا کرنا, جوڑا بنانا یا بیک کومبنگ کے ذریعے بہت اونچا کر کے نمایاں کرنا سر کو, یا بالوں کو بہت پھیلا کے کھول کے نمایاں کرنا، یا بعض اوقات سینے پہ اضافی چیزیں باندھنا جس سے سینہ زیادہ نمایاں ہو جائے، تو کوئی بھی طریقہ جس سے انسانی جسم کے فیچرز نمایاں ہوں اور ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے، وہ سب منع ہے، وہ سب تبرج میں آتے ہیں. تبرج کا لفظ کس سے ہے؟ برج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں چیز کو. تو پہلی چیز جس سے بچنا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اپنے فیچرز جو ہیں یا اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو مردوں کے سامنے نمایاں نہ کیا جائے. یعنی ایسے فٹنگ والے ڈریسز، ہاں وہ قمیضیں ہوں یا وہ گاؤنز ہوں، کہ جس سے سینہ ابھر کے سامنے آ جائے، یا اتنے ٹائٹ ہوں کہ جس سے ہڈی پسلی دکھائی دے رہی ہو، وہ درست نہیں. لا تبرج نہ، نمایاں نہ ہو. دوسری چیز، زیورات کی نمائش. مثلا چھوٹا موٹا کوئی زیور اگر ہاتھ میں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بڑی بڑی ہیرو کی انگوٹھیاں پہن کر ہر طرف اس کی چمکار دکھانا، یہ تبرج میں شامل ہو جاتا ہے. یا ایسی پازیز یا ایسا ہاتھ کا کوئی زیور پہننا کہ جس کی بہت آواز ہو، کہ آپ چل رہے ہیں اور ساتھ چن چن ہو رہی ہے، یہ بھی تبرج میں آ جاتا ہے. کیونکہ نمایاں کرنے میں ہے نا کہ آپ متوجہ کر رہے ہیں. بنیادی مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو متوجہ نہ کرو اپنی طرف. پھر اسی طرح جو گھر کا ڈریس ہے جس پہ عموماً نقش و نگار ہوتے ہیں، مثلا لباس پہ مکیش کے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، یا بہت پینٹنگ کے خوبصورت شیڈز ہیں، یا اسی طرح کڑھائی ہے، اس کی نمائش نہ کرو. کیونکہ سورۃ نور میں بھی کیا فرمایا؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. وہاں بھی زینت کے اظہار سے پرہیز کرنے کو کہا گیا. یہاں بھی وہ چیزیں جو بطور خاص نمائش کے نقطہ نظر سے پہنی جاتی ہیں، ان کی نمائش عورتوں کے بیچ میں بھی ناپسندیدہ ہے کہ ایک دوسرے پر فخر جتایا جائے یا اپنی عمارت کا اظہار کیا جائے، مردوں کے سامنے یا بازار میں تو اور بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح چال ایسی نہ ہو کہ جو دوسروں کو متوجہ کرے، اس کا بھی سورۃ نور میں ذکر گزر چکا ہے. وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلے کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ نمایاں ہو جائے. یعنی چلنے میں جسم کو بہت ہلانا، یا جوتوں کا شور، یا زیور کا شور، یا کوئی بھی، آپ چل رہے ہیں اور ایک شور ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جہاں سے بھی انسان گزرے بس دوسرے دیکھنا شروع کر دے، کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہ کرو. اور پھر جیسا کہ واضح احادیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو عورت نہ استعمال کرے کہ جس سے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی پھیلتی ہوئی خوشبو، وہ منع ہے. اب تبرج کی تفسیر بعض تابعین نے اور صحابہ نے بھی کی ہے. مثلا مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجاح کہتے ہیں، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا. ویسے بھی ایسی چال ناپسندیدہ ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی ناپسندیدہ. پیچھے آپ نے چال پر تین جگہ پر پڑھا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. دوسری جگہ آتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اتراتے ہوئے مت چلو. تیسری جگہ کیا آتا ہے، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانی رفتار سے چلو. یہ مردوں عورتوں سب کے لیے تھا، لیکن یہاں جب تبرج کی بات ہوئی تو خاص طور پر عورت کو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. یعنی بازاروں میں بھاگ بھاگ کے چلنا، اچھل اچھل کے چلنا، یا کوئی بھی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے اس کے فیچر جو ہے وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہو، خواہ وہ ڈانس کی قسم ہو یا ویسے ہی کوئی لڈی ہو یا کوئی ایسا طریقہ ہو، مہندی میں ہو یا عام کسی پارٹی میں ہو، مردوں کے سامنے اس کی نمائش منع ہے. نان محرم کے سامنے ایسا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تبرج منع ہے نا. ڈانس میں بھی بیسیکلی کیا ہے، یعنی ڈانس کی تھیم کیا ہوتی، ناچنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا دکھانا، دوسروں کو اٹریکٹ کرنا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، اپنے فیچر کو نمایاں کرنا، اپنی فٹنس اور اپنی جسم کی خوبصورتی اور حسن کو نمایاں کر کے دکھانا، جو عام حالات میں نمایاں نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے، پاؤں گھما کے، یا خود گھوم کے مختلف طریقوں سے اسے نمایاں کرنا، وہ سب تبرج میں آ جاتا ہے. مقاتل کہتے ہیں، عورت کا اپنا ہار، اپنے بندے، اپنا گلا نمایاں کرنا، یہی تو بھروچ میں آتا ہے. بعض لوگ سکارف بھی اوڑھ لیتے ہیں اس کے باوجود گلا ننگا ہو رہا ہوتا ہے یا گلے کے زیور بھی ننگے ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ عبیدہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو. یعنی کوئی بھی ایسا انداز, کوئی بھی ایسا طریقہ, ہاں وہ کچھ بھی دکھانے کا ہو, ہاں اس میں سے کسی کا نام یا نہ بھی لیا گیا ہو, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہو کہ جس سے عورت مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے, وہ سب اس میں شامل ہے. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبرج کو جاہلیت اولا کے ساتھ منسلک کر دیا, اس سے ملا دیا کہ یہ جاہلیت اولا کے کام ہے. اب جاہلیت اولا میں کیا ہوتا ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ عورت مردوں میں اس طرح نکلتی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا, اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا, بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مہندیاں ننگی ہوتی, کان کے گندے بھی ظاہر ہوتے. مقاتل کہتے ہیں کہ عورتیں سروں پہ دوپٹہ ڈالتی اور اسے یوں نہ لپیٹتی کہ وہ گردن کے زیورات کو ڈھانپ لے یا کانوں کے زیورات چھپا لے. اس وقت گردن کا زیور اور کان کا زیور ظاہر ہوتے تھے. جاہلیت اولا میں کیا ہوتا تھا؟ ان تمام چیزوں کی عورت نمائش کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو منع کیا کہ وہ اس انداز سے نہ نکلے, یعنی جاہلیت کی سج دھج سے پرہیز کریں, جسموں کی نمائش نہ کریں, کیونکہ جسم کی نمائش کرنا یا کسی مرد کا عورت سے جسم کی نمائش کی طلب رکھنا بڑا ہی گھٹیا ذوق ہے. یعنی انسانی جسم نمائش کی چیز تو نہیں, ہم شو پیس ہیں جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمایاں کرتے رہے. کوئی پینٹنگ ہے یا ڈیکوریشن پیس ہے, کیا ہے ہم کہ اپنا آپ نمایاں کر کر کے غیر مردوں کو دکھائیں؟ کیوں کیوں آخر؟ کوئی عزت, کوئی شرف, کوئی مقام, کوئی ویلیو, کوئی حق نہیں ہمارا ان چیزوں پر؟ وہ جیسے مرد چاہیں ہم ویسے نظر آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کو اس سے پاک کرنا چاہا کہ جمال کا ایسا ذوق جو محض کسی کے جسم کو دیکھ کر پورا کیا جائے یہ درست نہیں. وہ اقم الصلاۃ, اور نماز قائم کرنا. کیوں؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, وہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیونکہ نماز پڑھنے والا یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں, اگر آپ پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں تو بہت سا تبرج خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کو لباس اپنا ویسا بنانا پڑے گا جو نماز کے لیے ضروری ہے. یہ شرط ہے کہ با پردہ ہو, بہت ٹائٹ نہ ہو, بازو اتنے ٹائٹ نہ ہو کہ آپ وضو نہ کر سکیں, ایسا لباس نہ پہن سکتے, یا اتنے باریک سی تھرو کپڑے تو پہن ہی نہیں سکتے کہ جس میں نماز نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد نماز کا حکم دے دیا. تو اقم الصلاۃ, پھر آپ ایسا میک اپ نہیں کر سکتے, ایسا زیور نہیں اپنے اوپر لاد سکتے کہ جس کے ساتھ نماز پڑھنی دوبھر ہو جائے, نہ گلے میں کچھ ایسا پہ لٹکا سکیں گے, نہ کانوں میں لٹکا سکیں گے, نہ سر پہ چپکا سکیں گے ایسا کچھ کہ جس سے نماز میں رکاوٹ ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ نماز بہت سی برائیوں سے خود بہت روک دیتی ہے انسان کو, ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. کہ میں لوگوں کے سامنے کس حلیے میں جاتی ہوں, اللہ کے سامنے کسی اور حلیے میں, ڈبل اسٹینڈرڈ ہے میرے. یعنی جاہلی تہذیب کی علم بردار خواتین کی طرح نہیں تمہیں رہنا, تمہیں تو اسلامی تہذیب کا نمائندہ بننا ہے, اس لیے نماز کا قیام کرنا ہے. وہ آتین الزکات, اور زکات ادا کرنا. ساتھ ہی زکات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جب آپ کو اپنے مال میں سے زکات دینی ہوگی تو پھر بہت ایکسٹرا ڈریسز تو نہیں آپ بنا سکتے, میک اپ پہ ہزاروں تو نہیں خرچ کر سکتے. اگر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے زیور کی اور ہر سال اس میں سے نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے تو کٹ ٹو سائز ہو جائے گا خود ہی. ہاں, کٹ ٹو سائز ہو جائے تو پھر وہاں آ کے رک جاؤ, بس اتنا کافی ہے, اب اور نہیں نکالو. لیکن اس حد سے آدھا تولہ بھی اوپر بڑھے تو زکات, وہ آتی نہ زکات. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ سجانے اور اپنی فکر کرنے میں لگ جاتا تو عموماً پھر اس کو ہر چیز کی ہرس ہونے لگتی ہے, وہ دوسروں پر خرچ نہیں کر سکتا. وہ اطیع اللہ و رسولہ, اور ان جنرل زندگی کے سارے میدانوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں نا, نہیں یہ آیات تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھی, انہی کو کرنا چاہیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے, ہم جو جی چاہے کریں. تو پھر یہ نماز اور زکات بھی صرف ازواج مطہرات کے لیے ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے تو نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یطہرکم تطہیرا، سب فالتو فضول چیزیں نکلوا کے بالکل صاف ستھرا کر دے، سب رجس ہٹا دے. رجس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجس ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں، خواہ وہ افعال کی ہو یا شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کرنے کا سبب ہو یا شرک اور کفر اور نفاق کی گندگی ہو. تو ہر طرح کی ظاہری باطنی گندگی کے لیے رجس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں حکم دے رہا ہے کہ کرنا فی بیوتے کرنا، کہ نمائش ختم ہو جائے گی، بہت سا بوجھ ہٹ جائے گا. کیوں کہا جا رہا ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. اچھا، بہت سے ہمیں لباس کپڑا اور بہت سی چیزیں کیوں چاہیے تھی؟ روز گھر سے نکلنا ہوتا ہے. پھر ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت کرنے کے لیے ہر طرح کا میک اپ چاہیے ہوتا ہے، چاہے حلال ہو حرام ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، کس چیز سے بنا کس سے نہیں، اسے ہمیں کوئی غرض نہیں. اس کے کانٹینٹ کیا، وہ کس چیز سے بنتا ہے، وہ رجس ہے یا نہیں، ہمیں تو صرف تبرج کے بس. تو جاہلیت اولا کے تبرج سے جب بچنے کے لیے کہا گیا تو مقصود کیا ہے؟ یہ طاہرہ کم تطہیرہ. پھر اقیم الصلاۃ، یعنی نہانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، دن میں پانچ مرتبہ سب کچھ دھونا پڑے گا، سارا میک اپ دھونا ہوگا، اور نیل پالش بھی اتارنی پڑے گی. یہ طاہرہ کم تطہیرہ، پوری طرح پاک کرنا ہے. ایک بال کے برابر بھی اگر کوئی چیز چپکی رہ گئی اور ادھر پانی نہیں لگا تو وضو ہی نہیں ہوگا. یہ تو ہیرا کم تطہیرا، ہو ہی نہیں سکتا. وہ آتین زکات، مال بھی پاک کرنا ہے. یہ تو ہیرا کم تطہیرا، کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ جب اتنی سی پابندیاں لگنے لگے تو انسان سمجھتا اوہ کیا مصیبت ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ کیا کرو، ساری دنیا کر رہی ہے، میں تو رہی ایسا قرآن پڑھنے سے جس میں میرے لیے اتنی پابندیاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، تم تو پہلے پابندیوں میں جکڑے ہوئے، وہ دوسروں کے لیے سج سج کے بند بند کے بیٹھنا، وہ دوسروں کے لیے ایسے لباس پہننا کہ جس میں چین نام کی چیز نہ ہو، جس میں کوئی کمفرٹ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے وہ سارے بوجھ اتارو. یہ طہرکم تطہیرا، سکون میں آ جاؤ. کیونکہ انسان جب دیکھتا ہے نا کہ اچھا اس سے تو پھر میرا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے گا، یہ بڑی مشکل زندگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پابندیوں میں نہیں جکڑنا چاہتا، تمہیں کسی ناپسندیدہ چیز میں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. وہ تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہے، بڑا مشفق ہے، بڑا رحیم ہے تمہارے لیے. وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں ان ظاہری معاشرتی رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کر دے، تمہیں ان چیزوں سے بے نیاز کر دے، تمہیں ایک آرٹیفیشل لائف سے باہر نکال لے. اب یہاں پر بعض اوقات اہل بیت کے معاملے میں لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں کیونکہ انہی کا ذکر پیچھے چل رہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت ہیں. جسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرتبہ حضرت علی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی تھی جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھی. اس کے بعد حضرت عائشہ نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان پر ایک کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، یعنی مجھے بھی اس کپڑے میں داخل کر کے میرے حق میں دعا فرمائیے. تو آپ نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو خیر ہو ہی. کیوں الگ رہنے کا تھا؟ کہ حضرت علی بھی تو تھے نا اس کپڑے کے نیچے. تو تم تو خیر ہو ہی، یعنی اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کو تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل بیت ہیں، اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو خاندان حضرت فاطمہ سے تھا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اور یہی ایک اعتدال کی راہ ہے, ایک دوسرے کو نگیٹ نہیں کرنا چاہیے. ازواج مطہرات کے لیے اہل بیت کا لفظ کیوں استعمال ہوا, ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی بیوی کو اہل بیت کہا گیا ہے. مثلا سورۃ ہود میں آتا ہے, قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. فرشتہ نے کہا, کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں, بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے. یہ کس موقع کی آیت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور ابھی ان کی اولاد نہیں تھی, صرف آپ اور آپ کی بیوی تھی, تو بیوی کے لیے انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اہل بیت کا. اس لیے ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. تو خلاصہ کیا ہے کہ اہل بیت کو بہت شفقت اور محبت کے انداز میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ہدایات جو تمہیں دی گئی ہیں اس سے مقصود تمہاری زندگی کو قید و بند میں جکڑنا نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر طرح کی آلائش کو دور رکھے, ان کی انتہائی اعلیٰ اخلاقی تربیت کرے اور انہیں دنیا اور آخرت میں آپ کے لائق بنائے. یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی تو انہیں اس لائق ہونا چاہیے تھا اپنے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے کہ وہ واقعی آپ کے ساتھ نسبت کے قابل ہوں.